ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم الله کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اس اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو بادشاہ ہے قدوس ہے اور زبردست ہے اور حکیم ہے. یہ سورہ جمعہ کی آیات ہے جس کے دو رکوع ہیں. پہلے رکوع کے مخاطب یہودی ہیں اور دوسرے رکوع کے مخاطب مسلمان ہیں. کیونکہ اس کے اندر نماز جمعہ کے متعلق مسلمانوں کی ایک کوتاہی پر گرفت کی گئی ہے اور نماز جمعہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم کرنی شروع کر دی گئی تھی. اور جس واقعے کی طرف اتنی اشارہ کیا گیا ہے وہ بھی ہجرت کے بعد ابتدائی زمانے میں ہوا, اس لیے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد جو ابتدائی خطاب یہودیوں سے کیے گئے ہیں ان میں سے ایک ہی مدینہ پہنچنے کے بعد کچھ ابتدائی خطابات وہ ہیں جو سورہ بقرہ میں کیے ہیں. سورہ بقرہ کا جو ابتدائی حصہ ہے اس کے اندر بھی سب سے پہلے مدینے پہنچ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے یہودیوں کو خطاب کر کے آیات سنائی تھی وہ اس میں بیان کی گئی ہے. اور کسی طرح سے یہ جو صورت ہے اس کا بھی ابتدائی حصہ ہوا ہے جو مدینہ طیبہ کے بالکل ابتدائی دور میں یہودیوں کو خطاب کر کے کہا. اس کے زمانہ نبوی کو سمجھنے سے آسانی سے اس سورت کے پہلے رکوع کا مفہوم سمجھنا. فرمایا گیا کہ اللہ کی تصدیق کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور اس خدا کی تصدیق کرتی ہے جو بادشاہ ہے اور قدوس ہے اور زبردست ہے اور حکیم ہے. تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو زمین اور آسمان میں ہے خواب و زبان خال سے یا زبان خال سے اس بات کا اعلان اور اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا اور اس کا پروردگار ہر عیب اور نقص اور ہر کمزوری اور خطا کی پاس کوئی غلطی اس سے سرزد نہیں ہوتی, کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے, کوئی نقص اس کے اندر. اور وہ خدا بادشاہ ہے تو قدوس ہے, زبردست ہے اور حکیم ہے. بادشاہ ہے یعنی ساری کائنات کا اکیلا فرما روا ہے اور قدوس ہے تمام عیوب اور کمزوریوں سے بالکل پاک, مقدس اور منزہ ہے. بادشاہ کے ساتھ جب قدوس کا لفظ آئے گا تو اس میں واضح طور پر یہ مفہوم آتا ہے کہ جس ہستی کو سوورینٹی حاصل ہے بادشاہی کا یہاں اللہ تعالیٰ کی تاریخ میں دو باتیں فرمائی ہوئی ہیں، ایک یہ کہ وہ الملک القدوس ہے، بادشاہ ہے جو تمام کمزوریوں اور روح سے منتلا ہے، اور دوسرے العزیز الحکیم ہے، ایسا زبردست اور غالب ہے جو حکمہ حکیم داما ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ بادشاہی اس چیز کا نام ہے کہ آدمی کو یا جو ہستی بھی بادشاہ ہو اس کو اپنی رویے پر کامل اقتدار، کسی کو اس کے مقابلے میں چون و چرا کرنے کا حق نہیں، اس کی زبان قانون، کسی کے سامنے وہ جواب دے نہ، کوئی اس کے حکم پر نظر ثانی کرنے والا نہیں، اس کا فیصلہ آخری ہے۔ یہ ہے بادشاہی کا تصور، اور موجودہ زمانے میں بھی جن لوگوں نے بھی پولیٹیکل سائنس پر لکھا ہے انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ جہاں بھی حاکمی ہے اقتدار والا بادشاہی پائی جائے گی وہاں لازمن کامل اقتدار، جس کے مقابلے میں کسی کو چون و چرا کا حق نہ ہو، یہ لازمی طور پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جس ہستی کے متعلق بھی اس طرح کے کامل اقتدار کا تصور کیا جائے اس کے بارے میں فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ غلطی سے پاک ہے، کیا وہ بے خطا ہے، کیا وہ بے عیب ہے۔ اگر وہ بے خطا نہیں ہے پھر اس کو کامل اقتدار حاصل ہو اور اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہو، اور کسی کو اس کے مقابلے میں چون و چرا کا حق نہ ہو، اس کی زبان سے جو نکلے وہ قانون ہو، کوئی اس کے قانون پر نظر ثانی کرنے والا نہ ہو، تو پھر اس سے بڑا ظلم اس کائنات میں اور کوئی نہیں۔ یعنی جس کو ایسا اقدار اعلیٰ حاصل ہو اس کو لازمن مقدس ہونا چاہیے، اگر وہ مقدس نہیں ہے تو اس کا اقدار اعلیٰ سراسر ظلم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی تاریخ میں فرماتا ہے کہ وہ بادشاہ مقدس بے خطا بادشاہ ہے، جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، ان کو نہ۔ دوسری چیز فرمائی گئی کہ العزیز الحکیم، عزیز کہتے ہیں اس کو جس کے حکم کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک نہ سکتی، جو اس کا فیصلہ وہ لازمن نافذ ہو کر رہے، کسی میں یہ طاقت نہ ہو کہ اس کے فیصلے کی مداحمت کر سکے۔ یاد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مقدس ہو کہ جو اس کی مرضی ہو نافذ ہو کر رہے اور کسی میں مداحمت کی طاقت نہ ہو اور پھر وہ نادان ہو، تو اس سے بڑا دن دنیا میں پھر کوئی نہیں ہو۔ فرمایا گیا کہ وہ عزیز ہے اور اس کے ساتھ حکیم، زبردست ہے اور حکمت والا ہے، نادان نہیں، اپنے اقدار کو اور اپنی طاقت اور یہ زور جو اس کو حاصل ہے اس کو وہ حکمت کے ساتھ استعمال، بادشاہی جو اس کو حاصل ہے تو بے خطا اور بے عیب۔ انسان بادشاہی کے ساتھ بے عیبی کو اس قدر اہمیت دیتا ہے کہ جہاں بھی وہ بادشاہی فرض کرتا ہے وہاں لازمن یہ بھی فرض کرتا ہے کہ بے خطا ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بادشاہ غلطی نہیں کرتا، فرض کر لیا بڑا آدمی غلطی کرتا ہے، لیکن ان کو یہ فرض کرنا پڑا کہ بادشاہ غلطی نہیں کرتا، کہ وہ بادشاہ بھی مانے غلطی کرتا بھی مانے، تو اس کے دوسرے معنی ہے کہ انہوں نے ظالم کو چاہیے تھا اس کا مان رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دو تعریفیں فرمائی نہیں، ایک یہ کہ وہ ملک کو خصوص ہے، دوسرے یہ کہ وہ العزیز ہے۔ اب یہ بات کس غرض کے لیے یہاں کہی گئی ہے، یہ تمہید کیوں ہے، وہ آگے کے مضمون سے معلوم، آگے کے مضمون کی مناسبت سے یہ تمہید اٹھائی ہے۔ فرمایا گیا کہ وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہی خدا ہے جس نے امیوں میں ایک رسول خود دنی کے اندر سے مبعوث کیا, یتلو علیہم آیات, جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات سناتا ہے, ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرتا ہے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم, وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, ترا حالے کے یہی لوگ اس سے پہلے کھلی کھلی گمراہی میں پڑے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ, اور دوسرے لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں, ابھی ان سے آ کر نہیں ملے ہیں, ان کے لیے بھی ان کو مبعوث کیا اس نے, اور ان کے لیے بھی وہ تزکیے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم کا, وہ حدیث الحکیم, اور وہ زبردست ہے اور حکیم. اب آپ دیکھیے یہ امیدین کا لفظ استعمال کیا گیا, اس نے امیوں کے درمیان ایک رسول کو دنی میں سے مبعوث کیا. یہودی تمام غیر یہودی لوگوں کو جنٹائل کہا کرتے ہیں, اسی کا ہم معنی لفظ امید, عربی زبان میں اسی مفہوم کو امی کا لفظ ادا کرتا ہے, انگریزی زبان میں وہی مفہوم جنٹائل کرنا, اس کے معنی صرف ان پڑھ کے نہیں, اس کے معنی یہودیوں کے ہاں یہ تھے کہ وہ جاہل ہیں, وہ وحشی ہیں, ناشائستہ ہیں, غیر مہذب ہیں, اور اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ مہذب انسانوں کا خبر تھا. یہ یہودیوں کا تصور دنیا کے تمام غیر یہودی لوگوں کے لیے تھا, اور اسی بنا پر ان کا یہ قول تھا کہ لیسا علینا فی الامیین سبیل, اور قرآن مجید میں نافذ کیا, امیوں کے معاملے میں ہم کا کوئی غریب نہیں ہے, یعنی ہم ان کا مال مار کھائیں کوئی مضائقہ نہیں ہے, یہ امیوں یہ دکھائے. ان کے یہاں جو قوانین میں صاف طور پر جو قانون ان کے یہاں باقاعدہ تھے, جو ان کی عدالتوں میں نافذ تھے, ان کے اندر انہی کے اور یہودی کے یا اسرائیلی جس کو وہ کہتے تھے, اس کے حقوق الگ الگ نہیں تھا. اگر یہودی کسی امی کا مال چرا لے تو اس کے لیے قانون ہم اور تھا, کوئی امی یہودی کا مال چرائے تو اس کے لیے قانون اور تھا, امی کا مال چرائے تو اس کے لیے قانون اور تھا, یہودی کا مال چرائے تو قانون. یہ تصورات تھے ان کے, اس کے جواب میں یہ کہا, یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں, بھلا کہاں یہ امی قوم اور کہاں نبوت اور عالمگیر ہدایت کا مقام, یہ رسول ہو ہی نہیں سکتا, اور ہمارے سوا کسی قوم میں رسول نہیں آ سکتا, اور ہمارے سوا کسی قوم میں کتاب نہیں آ سکتا. یہ ان کے غرور کا حال تھا, اور ان کے غرور کی بنا پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں مان رہے تھے. اس وجہ سے پہلے بطور تمیز فرمایا گیا کہ وہ بادشاہ ہے اور عزیز ہے, یعنی اس کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہے, وہ اختیار رکھتا ہے کہ جہاں چاہے اپنا نبی بھیجے, تم نہیں مانو گے تم اپنی شامت بلاؤ گے, تم اس کا خود نہیں بلاؤ, اور وہ قدوس ہے, ایسا بادشاہ ہے کہ جو غلطی سے مبرہ ہے, اس نے اگر امیوں نے ایک رسول بھیجا ہے تو اس نے غلطی نہیں کی, تم نہیں مانتے تم غلطی کر, اس کے کام میں غلطی نہیں, وہ زبردست ہے, اس کی مزاحمت تم نہیں کر سکتے, جس رسول کو اس نے بھیجا ہے اس کی رسالت چلے گی اور تمہاری مزاحمت نہیں چلے گی, اور وہ جو زبردست ہے تو اس کے ساتھ حکیم ہے, اس نے حکمت کی بنا پر یہ کام کیا, نادانی کے ساتھ نہیں کیا. اس طرح یہ بات کے مضمون سے وہ تنقید کی مناسبت رکھتی ہے. تو فرمایا گیا کہ وہ بادشاہ اور عزیز جو جس کی مداح جس کے فیصلے کی ملامت نہیں کی جا سکتی وہ ہے جس نے انگلیوں میں یہ رسول کیا اور یہ سراسر اس کی حکمت ہے جو اس نے انگلیوں میں یہ رسول پیدا کیا. اب اس کے بعد اس حکمت کو واضح طور پر بیان کیا گیا کہ وہ کیا حکمت ہے جس کی بنا پر انگلیوں میں یہ رسول بھیجا تھا. وہ حکمت یہ ہے کہ یہ قوم دلالت میں پڑی یہ چیز سے پہلے اور اب تم دیکھ لو کہ وہ رسول کیا کام ہے. یہ تلو علیہ آیا تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات سنا وہ یوزکی ہی ان کا تزکیہ کرتا وہ یو الم ہوں کتاب و حکمہ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم. اللہ تعالیٰ کی آیات سناتا ہے یعنی یہ قرآن سنا رہا ہے اس کے ساتھ تزکیہ کرتا ہے ان کا یعنی ان کے بگڑے ہوئے اخلاق ان کا بگڑا ہوا تمدن ان کی بگڑی ہوئی معاشرت ان کی زندگی کا برا انجار اس سب کو تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ درست کر رہا ہے. وہ انہیں قوم جو ضلالت میں پڑی ہوئی ہے وہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اس نبی کی سے آیات الہی کو سن کر اور اس کے تزکیے سے فائدہ اٹھایا وہ بھی تمہارے سامنے ان کے اخلاق بھی تمہارے سامنے ان کے معاملات بھی تمہارے سامنے. تو وہ تزکیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کر رہے تھے وہ اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا. اس قدر علانیہ جو نمایاں فرق تھا جاہلیت کی سوسائٹی میں اور اس معاشرے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے حاصل ہو رہا تھا کہ اس سے زائد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ آیات الہی کو سنانے کے ساتھ ان کا تزکیہ کر رہا ہے ان کی زندگی کو پاک. تزکیہ کے معنی یہ ہے کہ آدمی کے اندر جو برائیاں ہوں ان کو دور کیا جائے اور اس کے اندر جو بھلائیاں ہوں ان کو نشو نما. تو تزکیہ کا کام دوہرا کام ہے برائیوں کو دور کرنا اور بھلائیوں کو ترقی دینا. یہ دونوں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کی رہنمائی کے تحت آیات الہی کی تعلیمات کے مطابق اس وقت علانیہ ہو رہے تھے اس لیے اس کی تفصیل بیان کرنے کی عادت نہیں تھی. صرف یہ بتانا کافی تھا کہ دیکھو وہ فقط آیات الہی نہیں سنا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ. اس کے بعد فرمایا کہ وہ یعلم امور کتاب اور حکمت. یہاں الکتاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو تمام کتب آسمانی کے مجموعہ کے لیے بولا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی کتابیں آئی ہیں وہ سب قرآن مجید کی زبان میں الکتاب یعنی ایک ہی کتاب ہے جس کے بہت سارے ایڈیشن بہت ساری زبانوں میں آتے رہے. چیز ایک ہی ہے ایک ہی تعلیم اور ایک ہی ہدایت لے کر آئی. تو اس لفظ الکتاب کو یہاں استعمال کرنے سے مقصود یہودیوں کو یہ بتانا تھا کہ وہ کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا کوئی نرالی چیز لے کر نہیں آیا بلکہ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر اور اس وقت تک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے وقت تک جتنی کتب آسمانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں ان سب کا علم وہ ان لوگوں کو دے رہا. جو شخص بھی کتب آسمانی سے واقف ہو وہ بڑی آسانی سے یہ معلوم کر سکتا ہے. اور آج بھی یہود اور نصارہ اس بات کو مانتے ہیں اگرچہ ایک دوسری زبان میں وہ کہتے ہیں. وہ بجائے اس کے کہ اس بات کو مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی تعلیم لے کر آئے جو تمام انبیاء کی تعلیم تھی اور جو تمام کتابوں کی تعلیم تھے وہ اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا سب کچھ یہود اور نصارہ سے چرا لیا. لیکن مانتے اس بات کو ہیں کہ جو کچھ اسلام میں ہے وہ وہی کچھ ہے کہ جو تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام کتب آسمانی کی تعلیم وہی چرا لیا ہے کہ الفاظ میں جو کیسے معلوم ہوا کہ مال ہوئے. تو اسی چیز کو یہاں بیان فرمایا گیا کہ یہ انہیں قوم جس کو کبھی ہوا نہیں لگی تھی کتب آسمانی کی اور ان تعلیمات کی اب اس قوم کو اس نبی کے ذریعے سے کتب آسمانی کا علم حاصل. وہی چیز اس قوم کے اندر پھیل رہی ہے جو ساری کتب آسمانی لے کر آئے. اور اس کے ساتھ تیسری چیز چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حکمت کی تعلیم ہے. حکمت کی تعلیم کے معنی ہے کہ کسی قوم میں یہ دانائی پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی کے معاملات کو چلانے کے قابل. یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے وہ ڈیٹیلڈ میں نہیں آتی، تفصیلات میں نہیں آتی، جزیات نہیں بتاتی، کلیات اور اصول بتاتی ہے، اور بعض بڑے بڑے عام معاملات میں جزی احکام اس غرض کے لیے دیتی ہے تاکہ نشانات راہ متعین ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں وہ جزی ہدایات دے. اب وہ چیز جو آدمی کو اس قابل بناتی ہے کہ قطب آسمانی کی ہدایات سے اصول اور کلیات اور قواعد کو سمجھ کر روزمرہ زندگی کے پیش آمدہ معاملات کے اوپر ان کا انتباہ کرے اور یہ معلوم کرے ہر موقع کے اوپر کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق صحیح طرز عمل کیا ہونا چاہیے، کیا چیز غلط ہوگی اور کیا چیز صحیح ہوگی. یہ وہ حکمت ہے جو کسی قوم کو تربیت سے حاصل ہو، ذہنی اور اخلاقی تربیت سے ایک قوم اس قابل ہو سکتی ہے کہ جس وقت بھی دنیا کا کوئی معاملہ اس کو پیش آئے تو وہ اس کے بارے میں جو اصولی ہدایات خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے اس کو ملتی ہیں ان کے لحاظ سے وہ فوراً یہ رائے قائم کر لے گی کہ اس معاملے میں جو کئی مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں ان میں سے کون سا طریقہ کار وہ ہے جو دین اسلامی کے مزاج کے مطابق ہے اور کون سے طریقہ کار ہوا ہے جو اس کے مطابق نہیں ہے. یہ وہ حکمت ہے کہ جو اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو سکھائی تھی اور اسی حکمت کا یہ نتیجہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی امی قوم کے یہ صحابہ کرام جنہوں نے کسی یونیورسٹی میں تعلیم نہیں پائی تھی، کسی کالج میں نہیں گئے تھے، بہت سے ان میں سے کتاب ہاتھ نہیں تھے، ان کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، یہ لوگ دنیا کے بہت بڑے حصے کے حکمران بنے اور اتنی بڑی سلطنت کے جو عظیم شان مسائل ان کو پیش آئے ان سب کو انہوں نے کتابیں لائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق ان کو ان سب کو پڑھا. یہ وہی حکمت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کے معاملات کے متعلق جزوی ہدایات نہیں کہ کس وقت کیا معاملہ پیش آئے تم کر لینا، بلکہ اصول سکھا دیے تھے اور کچھ روح اسلامی ان کے اندر ایسی اتار دی تھی جس کی وجہ سے جب کبھی زندگی کے معاملات پیش آئے تو انہوں نے بے تکلف اس کا فیصلہ کیا. تو فرمایا گیا کہ یہ اسی کی حکمت ہے کہ اس نے اپنے ایک امی قوم کے اندر اپنے رسول کو بھیجا اور اس رسول سے یہ کام لیا اور اس امی قوم کی حالت یہ تھی کہ وہ کھلی کھلی گمراہی میں پڑی، یعنی ایسی گمراہی میں پڑی ہوئی تھی کہ جو شخص بھی علم اور دانائی رکھنے والا ہوتا وہ ایک نظر اس قوم کو دیکھ کر معلوم کر سکتا تھا کہ یہ سب گمراہی میں پڑی، یعنی اس کی گمراہی کے لیے بیان کی عادت نہیں صحیح گمراہی. تو جو امی قوم سری گمراہی میں پڑی لکھی اس قوم کو اس نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تعلیم ہوتا ہے. وہ آخری نمون لمبا علاقوں میں اور جو ابھی آ کر ان سے نہیں ملے ہیں ان کے لیے بھی اس کو رہنما اور حاضی بنا کر اس نے دے. پھر اس بات کو دہرایا گیا کہ بہول عزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے، یعنی اس کا فیصلہ کہ وہ کسی شخص کو نبی بنائے اس فیصلے کو ریوائز کرنے والی کوئی طاقت نہیں، کسی کا یہ زور نہیں ہے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کر سکے یا اس کو بدلوا سکے یا جس کو اللہ نے رسول بنا دیا اس کے رسالت چھنوا سکے، اور وہ حکیم ہے جو کچھ اس نے کیا ہے دانائی کی بنا پائے. ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء اللہ الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑے سمجھتا ہے. یہ اس حسد کا جواب ہے جو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. وہ حسد کی بنا پر یہ کہتے تھے کہ اس ظاہر قوم کے اندر اور اس ویسی اور غیر مہذب قوم کے اندر ایک نبی اور ایک رسالت کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو ہمارے اندر نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے ان کے حسد کا ذکر کیے بغیر کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کے اختیار ہے جس کو چاہے ہم، اس کے فضل کے تم ٹھیکیدار نہیں ہو، تمہارے ادارے میں وہ نہیں کہ تم جس کو چاہو فضل دلواؤ جس کو چاہو نہ دلواؤ، اپنے فضل کا وہ مالک ہے جس کو چاہتا ہے. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملها. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. جن لوگوں کو تورات کا عامل بنایا گیا تھا ان کی مثال اور جنہوں نے اس کے اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس کے اوپر کتابیں لگی ہیں. ایسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ بدترین مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو چھپایا. واللہ لا یہد القوم الظالمین اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت دے. ان کا فخر یہ تھا کہ ہم کتب آسمانی کے حامل ہیں. یہ قوم جاہل ہے, یہ امی ہے, اس کے اندر رسول آنے کا کیا کام. ہم کتب آسمانی کے حامل لوگ ہیں, اگر رسالت ہوتی تو ہمارے اندر ہوتی, ان کے اندر نہیں. یہ جو ان کا فخر تھا اس کا جواب ان کو دیا گیا کہ میاں وہ تو امی جن کو تم کہتے ہو, لیکن تم جو حامل کتاب بنے ہوئے ہو اور اس کے اوپر فخر کرتے ہو تمہاری مثال اس گدھے کی تھی ہے اس پر کتاب. ظاہر بات ہے اگر کسی کے پاس کتاب الہی ہے اور اس کے بعد وہ اس کو نہیں سمجھتا, کتاب بغل میں دبائے کر رہا ہے لیکن وہ اس کو نہیں سمجھتا کہ اس کی ہدایت کیا ہے, کیا چیز وہ چاہتی ہے اور کس چیز سے وہ روکتی ہے, کس راستے پر چلانا چاہتی ہے اور کس راستے میں انسان کی بربادی خراب ہوتی ہے, تو اس کے بعد اس کا کتاب اٹھائے کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ گدا کتاب اٹھائے جائے. گدے پر کتاب لگی ہو تو اس کے اوپر بوجھ تو ہوگا لیکن اس کو یہ علم نہیں ہوگا کہ ان کتابوں میں کیا ہے. ایسا ہی تمہارا حال ہے کہ تم بوجھ کے کتابوں کا اٹھائے کر رہے ہو اور اس پر تمہیں فخر ہے کہ ہم کتابیں اٹھائے کر رہے ہیں, لیکن در حقیقت تم کو اس کتاب کا کوئی علم حاصل نہیں ہے, تم اس کتاب کے اندر کوئی بصیرت نہیں رکھتے ہو, تمہیں کچھ پتا نہیں کہ تورات تم سے کیا چاہتے ہیں, کس راستے سے تم کو روکتی ہے اور کس راستے پر تم کو چلانا چاہتے. اور جب تم ایسا یہ اس کو نہیں جانتے تو تمہاری مثال گدھے کی تھی جس پر کتاب ہے. اس کے بعد فرمایا تو بے کا مسئلہ قوم لگنا ہے, بدترین مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو پھسلایا. دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ گدھے کی مثال سے بھی بدتر مثال ہے. ایک تو یہ ہے کہ گدھے پر کتاب لگی ہو اور اس کو معلوم نہ ہو کہ کتاب وہ کیا ہے, یا اس کے اوپر یعنی ان کی حالت یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اس کو نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے, جب وہی جو تورات میں جو تعلیم تھی اسی کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہی چیزیں ان کے سامنے پیش کی جن کو وہ خود مانتے تھے کہ یہ تورات کی تعلیم کے مطابق ہیں, پھر بھی انہوں نے اس کو جھٹلایا. تو ایک تو ہے مواقف ہونا, دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر بصیرت سے اتنا محروم ہونا اور اس کے اندر ایمان سے اور اخلاص سے اتنا محروم ہونا کہ یا تو وہ اس بات کو جانتے نہیں تھے کہ کتب آسمانی کا منشا کیا ہے, اور یا وہ اتنے خبیث تھے اور اتنے بدتینت تھے کہ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ یہ رسول وہی بات پیش کر رہا ہے جو ہماری کتابوں میں, اس رسول کو انہوں نے جھٹلایا. گرانے کی ہم نے واقعہ ہے اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آ کر خواہ وہ دنیا کے کسی کونے سے آئے آپ کے سامنے آ کر وہ باتیں پیش کرے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں, اس کے بعد اگر آپ کھڑے ہو کر اس کو جھٹلاتے ہیں اس سے مانیے کہ آپ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں, آپ یہ کہیں گے کہ تیری یہ باتیں حق ہیں جو تو پیش کر رہا ہے, لیکن اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ تیری باتیں باطل ہیں جو تو پیش کر رہا ہے تو دراصل جو ہے آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں کیونکہ وہ بات وہ کہہ رہا ہے کہ جو قرآن میں بیان کی. تو ان کا حال یہ تھا کہ جو چیزیں تورات کے اندر تھیں اور انہیں کو قرآن مجید میں پیش کیا جا رہا تھا ان کو انہوں نے جھٹلایا, اس لیے فرمایا گیا کہ گدھے سے بھی بدتر مثال ہے. گدا تو ناواقف ہے لیکن تم واقف ہونے کے بعد تمہارا حال یہ ہے کہ جو حق تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس کو تم جھٹلا ہے. تو بدترین مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے حالات کو جھٹلایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت دے. یعنی جو جان بوجھ کر حق اور راستی اور انصاف کے خلاف بات کریں وہ ظالم ہیں، اور جو جان بوجھ کر یہ ظلم کریں پھر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ان کو ہدایت. اللہ تعالیٰ ہدایت اس آدمی کو دیتا ہے کہ جو رائے راست سے ناواقف ہو اور اخلاص کے ساتھ رائے راست معلوم کرنا چاہے، یعنی جو جان بوجھ کر حق اور راستی اور انصاف کے خلاف بات کریں وہ ظالم ہیں، اور جو جان بوجھ کر یہ ظلم کریں پھر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ان کو ہدایت. اللہ تعالیٰ ہدایت اس آدمی کو دیتا ہے کہ جو رائے راست سے ناواقف ہو اور اخلاص کے ساتھ رائے راست معلوم کرنا چاہے، اور اخلاص کے ساتھ اس بات کے لیے تیار ہو کہ جب رائے راست اس کے سامنے پیش کی جائے تو بلا کسی تعصب کے اس کو قبول کر لے، کیونکہ اس کا اپنا مفاد اس میں ہے کہ وہ رائے راست پہنچے. لیکن اگر اس نے صرف رائے راست پر نہ صرف یہ کہ خود نہ چلے بلکہ دوسرا اس کو پیش کرے تو اس سے لڑنے کڑا اور اس کے خلاف غلط فہمیاں پھیلائے اور لوگوں کے اندر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے اور ہر طریقے سے اس کے راستے میں کانٹے بچھائے تو وہ ظالم ہے. اور یہ جانتے ہوئے اگر وہ یہ کر رہا ہے کہ یہ سیدھے راستے پر جانا چاہتا ہے اور سیدھے راستے پر بلا رہا ہے، اس کے بعد جب وہ اس کی مزاحمت کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بتینا چاہے اور خبیث ہے. پھر ایسے آدمی کو رائے راست دکھانا اللہ تعالیٰ کا کام، اللہ تعالیٰ کوئی غرض نہیں پڑی ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے اس کی ہدایت دیے پھرے کہ لے بھائی تو میری ہدایت قبول کرے. جب اس کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے دشمنی اور عداوت اور وہ اس پر ظلم کرنے کے لیے اتر آیا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اسی جگہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے جدھر وہ بھٹکنا چاہتا. قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء باللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے لوگوں جو یہودی بنے ہو، اگر تمہارا یہ زعم ہے تم اللہ تعالیٰ کے، تم ہی اللہ تعالیٰ کے ولی ہو من دون الناس دوسرے لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین تب تو تم کو موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر تم سچے. ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم اللہ علیم بالظالمین، اور وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ان اعمال کی بدولت جو وہ پہلے کر چکے. واللہ علیم بالظالمین، اور ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. یہودیوں کا یہ دعویٰ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے. نحن وابناء اللہ واحباؤه، ان کا قول تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم کو کبھی آگ نہیں چھو سکتی، اگر چھو بھی گئے تو چند روز. اب اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے فرزند ہیں، اس کو چھوڑ کے آج بھی اپنے آپ کو چوزن پیپل کہتے ہیں، خدا کی چیتا مخلوق، اور چلڈرن آف گاڈ کہتے ہیں اپنے آپ کو خدا کی اولاد. یہاں یہ فرمایا گیا کہ اگر تمہارا یہ زعم ہے کہ تم ہی اللہ کے ولی ہو اور دوسرا کوئی اللہ کی ولایت نہیں پا سکتا ہے اور کسی کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہے، تو پھر تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے. اگر تم سچے موت کی تمنا کرنی چاہیے، مطلب اس کا یہ ہے کہ پھر خدا کے پاس جانے سے تمہیں بھاگنا نہیں چاہیے، پھر تو تمہیں تمنا کرنی چاہیے کہ جلدی سے جلدی اپنے خدا تک پہنچو تاکہ وہاں انہیں نماز سے سرفراز ہو جو اپنی چیتا مخلوق کے لیے اس نے مخصوص کر رکھی. جو آدمی اللہ تعالیٰ سے قرب رکھتا ہو اور فی الواقع جس کا اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق ہو، وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، موت سے گھبراتا نہیں ہے، اس کے لیے موت ایسی ہے جیسے وصال محبوب کا موقع اس کو مل رہا ہو، وہ کبھی موت سے نہیں گھبرائے. وہ فرمایا گیا کہ تمہارے اندر بھی یہ موت سے گھبراتے ہو، موت سے بھاگتے پھرتے ہو، موت کا تمہیں تو اور اس کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ جلدی سے جلدی اپنے رب تک پہنچے. ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو اعمال وہ اس سے پہلے کر چکے ہیں اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں کبھی موت کی تمنا نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں جو آدمی دنیا پرستی میں مبتلا ہو اور دنیا کے خواہش کی طلب میں غرق ہو, دنیا کے عشق میں مبتلا ہو, ایسا آدمی کبھی موت کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. موت کے تصور سے بھاگا ہے, موت کے تصور سے بھاگے گا خدا کے وہ موت کے لیے تیار, کیونکہ وہ تو دنیا پرستی میں غرق ہے, دنیا اسے چھوٹ نہیں سکتی. اس کے لیے موت وصال محبوب نہیں ہے بلکہ ہجر محبوب ہے. یہ جو محبوب دنیا ہے اس کی اس کے ہجر کے خوف میں وہ مرا جاتا ہے, وہ وصال محبوب کا تصور نہیں رکھتا. میں واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشهادة فینبئکم بما کنتم تعملون. اے نبی, ان سے کہو کہ جس موت سے تم بھاگتے وہ یقیناً تم کو آ کر رہے گی, اور پھر تم اس عالم الغیب والشهادہ کے سامنے حاضر ہوگے جو تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے ہو. یعنی موت سے تم بھاگ کتنی بھاگو اور کتنی گھبراؤ, تم لازمن آنا ہے, اور اپنے جن اعمال کی بنا پر تم موت سے گھبراتے اور بھاگتے ہو وہ سارے اعمال تمہارے رب کے سامنے پیش ہونے ہیں, وہ تمہارے سامنے رکھ دے گا کہ تم کیا
ہو. اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے. اب آپ مولانا مغفور کی زبانی بعض سوالوں کے جوابات سماعت فرمائیں گے. خطاب فرماتے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ.
کہ گزشتہ درس میں پہلی بار ایمان لانے والوں کے خطاب ہونے کے باوجود دوبارہ ایمان کا حکم لانے کے ایمان کے حکم کی توجہ آپ نے یہ فرمائی تھی کہ پہلے ایمان سے مراد زبان کا اقرار ہے, اور پھر ایمان لانے کے حکم سے مراد سچے دل سے ایمان لانے کا حکم. تو بظاہر اس کے مومنین کا منافق ہونا ضائع ہوتا ہے, کیونکہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے نہ کرنا علامت نفاق ہے. اس لیے دوسری بار ایمان کے حکم سے مراد مداومت الگ ایمان لینا چاہیے, جیسا کہ سب مفسرین نے کیا. ان صاحب نے یہ بات کہی ہے, غالباً ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے تمام تفسیری تفسیر کی کتابیں پڑھ لی, حالانکہ اگر وہ اس بار میں مبتلا نہ ہوں اور تفسیر کی کچھ کتابیں اور دیکھ لیں جو کچھ انہوں نے پڑھی ہیں ان کے علاوہ, تو ان کو معلوم ہو کہ دوسرے مفسرین نے وہ بات بھی کہی ہے جو میں نے کہا, اور یہ بات بھی کہی ہے جو میں کہا. اصل میں انہوں نے بات پوری طرح سے سمجھی نہیں ہے اور سوال کر ڈالا ہے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں دوست کے مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر عام مسلمانوں کو مخاطب کیا, یعنی اے وہ لوگوں کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر مسلمانوں میں شامل ہیں, ان کے اندر سچے ہے تو ایمان بھی تھے منافق بھی تھے. کروڑ اہل ایمان میں دونوں قسم کے لوگ, یا علی نبی نے آمنے کہنے کے بعد پھر آمنے کہنے کا خطاب مسلمانوں میں سے ان لوگوں کو نہیں تھا کہ جن کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کو معلوم تھا کہ وہ سچے اور مطلب مسلمان ہیں, بلکہ اس کا خطاب ان مسلمانوں کی طرف تھا کہ جو یا تو جو کوئی ایمانی میں مبتلا تھے کبھی ایمان کے منافق کام بھی کر جاتے تھے اور کبھی ایمان کے مطابق کام کرتے تھے, اور یا منافق مسلمان تھے, ریاکار تھے, اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور حقیقت میں معلوم نہیں. یا یہ لگینہ آمنے کہہ کر عام خطاب کرنے کے بعد ہدایات دینے کا مدعا بہتر یہ تھا کہ مسلمانوں میں جو گروہ ایسا تھا کہ جو غیر ایمانی میں مبتلا تھا یا منافقت میں مبتلا تھا, اگر خاص طور پہ اس کو مخاطب کر کے اے منافقوں کر کے ان کو ہدایت دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ان کے اندر چل پیدا ہو, ان کے دل نہیں کھل سکتے تھے اس ہدایت کے لیے جو ان کو دی جا رہی. ظاہر بات ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر کچھ مسلمانوں کو دیکھیں کہ ان کے اندر کچھ مشرکانہ اعمال پائے جاتے ہیں, کچھ مشرکانہ عقیدوں میں مبتلا ہو گئے, آپ ان کو تعلیم دینے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اے مشرکو
تم جو یہ کام کر رہے ہو سارے کے سارے توحید کے خلاف ہیں، ظاہر بات ہے کہ پہلے ہی آپ نے ان کو غصہ دلا دیا، اب اس کے بعد تو آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں کو جب مخاطب کیا گیا تو یہ کہہ کر نہیں کیا گیا کہ اے منافقوں کی یاد قتل کرتے ہو یا اے ضعیف ایمان لوگوں کی یاد قتل کرتے ہو، بلکہ اس طرح سے مخاطب کیا گیا کہ اے لوگوں کے ایماندار جنہوں نے مانا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرتے ہیں، قرآن کے خدا کی کتاب مانتے ہیں، تو اے وہ لوگوں جنہوں نے ماننے کا دعویٰ کیا ہے، ایمان ایماندار یعنی سچے مسلمانوں کا تھا دیا سب محسن کے اخبار ان کو معلوم ہے۔ ایک بار مسائل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہود موت سے گھبراتے ہیں لیکن مشرق وسطی کے واقعات اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کے کیا نتیجہ نکالا گیا؟ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مشرق وسطی میں یہودیوں نے جو ماشاء اللہ بہادری دکھائی ہے وہ کیوں دکھائی، ان کے پاس اتنا سرے سامان فراہم کر دیا گیا کہ ان کو پورا اطمینان تھا کہ ہم کامیاب ہیں، ان کو عربوں کے کیمپ کی اندر تک کی کیفیت کا علم تھا کہ کیا ان کی حالت ہے، ان کو نقل یہ کہ خود ان کا اپنا اندازہ تھا بلکہ امریکہ سے امریکہ کا جو محکمہ جل ہے اس سے ایک مائر کو اس جنگ سے پہلے خاص طور پر امریکہ کی گورنمنٹ نے بھیجا یہ اطمینان کرنے کے لیے کہ کیا واقعی یہودی جیت جائیں گے، یعنی امریکہ کی حکومت یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں مداخلت کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر یہودی خود ہی عربوں کو مارے، تو اس غرض کے لیے ایک آدمی بھیجا گیا با مائر حق، اس نے جا کر پوری طرح سے حساب لگانے کے بعد امریکی گورنمنٹ کو یہ رپورٹ دی کہ 96 گھنٹے کے اندر یہودی عربوں کو شکست دے دیں گے، یعنی آپ اندازہ کیجیے ان کی کیلکولیشن کا، ان کو اتنا پتا تھا کہ عرب فوج کا حال کیا ہے اور اس کی اندرونی نظم کی کیفیت کیا ہے اور یہودیوں کا جو پلان ہے اس کی بھی اس کا بھی ان کو پتا تھا کہ یہودیوں کا نقشہ کیا ہے جنگ، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ نقشہ جنگ کس طرح سے کامیاب ہوگا، تو انہوں نے جیسا اندازہ لگایا تھا ٹھیک اس کے مطابق یہودیوں کا کام کرے، اب وہ بہادری کیوں ہوگا؟ ہوا یہ کہ جب ہوائی طاقت ایک دن جانے کے بعد تو 18 ہوائی جہاز کے پل جب مصر کی ہوائی طاقت کو اس نے ختم کر لیا، اس کے بعد اپنی پوری ہوائی طاقت وہ اردن و شام کی طرف لے کر آیا اور یہاں آ کر اس نے نیپام بم گرا گرا کر اردن کی فوج کو جلایا ہے، تو اس طرح کی بہادری تو کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ ہوائی جہاز کے اوپر کے درد سے نیچے لوگوں پر اطمینان سے آگ برسائیں، اور اس حالت میں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ نیچے کوئی طاقت مقابلہ کرنے والی نہیں، اس کا نام بہادری نہیں، سال نے سوال کیا ہے کہ قرآن مجید میں لفظ و ملک ہوں اللہ تعالیٰ کی صفات کے طور پر استعمال ہوا ہے، تو کیا اس وقت دار ہوگا جو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں یہ شرک نہیں ہے جیسے کہا جاتا ہے ملک فیصل وغیرہ؟ اصل بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو بادشاہی کا حق نہیں، اور جو شخص بھی بادشاہی کر رہا ہے جو شخص بھی اپنے لیے بادشاہی کا مدعا ہے اور اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے بلکہ بات تو صحیح بات ہے کہ ملک الملوک یہ بڑا فکر گمراہی ہے اور بہت بڑا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کے مطابق، لیکن کسی چیز کے صرف ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ شرک ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو شخص وہ کام کر رہا ہے اس کے اندر شرک کی نیت پائی جاتی ہے، اگر اس کے اندر شرک کی نیت نہیں پائی جاتی تو مجرد دائر شہر کی وجہ سے اس کو مشرک قرار دیتی ہے، اور قرآن مجید میں بھی ملوک کا لفظ انسانوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جب لوگوں نے واقعی بادشاہی اختیار کی تو ان کے لیے لفظ ملک قرآن مجید نے بھی فرمایا جو جالت ملوکن بنی صاحب خطاب کر کے فرمایا گیا کہ تم کو بادشاہ بنایا ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے نبی کے ذریعے سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیا جائے تو نبی نے ان کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تعلق کو بادشاہ بنایا. تو اس وجہ سے اس کو کپڑی طور پر شرک تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن یہ ہمیں واقعہ ہے کہ اللہ کی بادشاہی میں کسی اور کا بادشاہ ہونا بالکل غلط اور بے معنی ہے, اور حقیقت بھی یہ ہے کہ وہ بادشاہ نہیں ہے. اگر وہ بادشاہ بنے گی تو فقط ڈرامہ کر رہا ہے بادشاہی کا ایک اثر ہے اپنی سپنے بادشاہی اس کے ہاتھ. لکھا ہے کہ عمدہ پیشانی سے ملنا بے شک ملتی ہے مگر بعض ایسے بھی اثرات ہیں جو بدعتی ہیں اور جو اسلام دشمنی میں فخر محسوس کرتے ہیں. کچھ لوگ دیوید قسم کے ہیں, ایسے لوگوں سے تو الگ تھلگ کرنے کو دل نہیں چاہتا. مختلف لوگوں کے مختلف مراتب ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو واقعی کلم کلا دشمنی دین ہیں, ان کے ساتھ خط تعلق کرنے میں کوئی مضافہ نہیں ہے. یہ اپنے بھائی سے کندھا پیشانی کے ساتھ ملنا کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, تو اس سے مراد عام مسلمان بھائی ہیں. اب ان کے اندر آپ خاص طور پر چھانٹ کر اگر پوچھیں کہ ان بھائیوں میں اگر کوئی چور ہے, ان بھائیوں میں اگر کوئی بدماش ہے, اب یہ ان تفصیلات میں آپ کہاں پڑھیں. یہ عام انسانوں سے ملنے کے لیے ایک ہدایت ہے, مستقنا اشخاص کے لیے ان کے حالات کے لحاظ سے الگ الگ طریقے ہیں. یہ سال سوال کیا ہے کہ عورتوں کے لیے پیجامہ یا شلوار کے لیے کیا حد ہے؟ وہ اگر تکلیوں سے نیچے پڑتے ہیں تو یہ غرور کی علامت نہیں ہے. عورتوں کے لیے تکلیوں سے اتنا نیچے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دلی تک پہنچے, بس تکنا چھک جائے, اس سے زائد اس کی گنجائش بالکل نہیں. تکنے سے اوپر رکھنے میں اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ کنڈلی کا کوئی حصہ نہ چھک جائے, اور کنڈلی چونکہ عورت کے لیے خطرے عورت کے حکم میں ہے, اس وجہ سے اگر تکنا تکنے تک چھپ جائے تو میرا کام, لیکن تکنے کے نیچے نہیں جانا. اگر کسی تکبر نہ ہو تکنے کے نیچے رکھے تو کیا پھر گناہ ہے؟ اس کا جواب کہ اگر تکبر نہیں ہے تو وہ ایسا کام کیوں کرے جس سے منع کیا گیا. وقار نے سوال کیا ہے کہ زکات بتا اور خیرات کے متعلق ایک صبح یہ ہے کہ اس سے روپیہ لینے والوں کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے, اور خاص عقائدی کو دینی طور پر اور اخلاقی طور پر کتنا ہی بلند کر دیں پھر بھی بتا اور خیرات لینے والوں کے احساس میں کمزوری کا پہلو موجود رہے گا. آپ اسلامی نظام میں زکات بتا اور خیرات کی اس طرح کشی کیجیے کہ یہ احساس جاتا ہے. صدقہ اور خیرات حساس انسان کے لیے آئیڈیل معاشی نظام کا حصہ نہیں بنا. کیا یہ آئیڈیل معاشی نظام ہے کہ کوئی شخص کسی کے کام نہ آئے, یا آئیڈیل معاشی نظام یہ ہے کہ ایک مشین کے طور پر تمام انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کا انتظام کر دیا جائے اور اس عمر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کی حاجات میں اس کی مدد کرے؟ بعض لوگ اس کو آئیڈیل نظام کرا دیں, ذرا حالے کی یہ انسانیت کچھ ہے جس میں کثیر باقی کارے لگا کر کسی آدمی کو کسی آدمی کو کوئی دلچسپی نہ ہو, کسی آدمی کو کسی آدمی سے کوئی ہمدردی نہ ہو, اس صورت میں آدمیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے, مشینیت انسانی زندگی میں داخل ہوتا ہے, اور اس کا نقصان اس وقت پہنچتا ہے جبکہ کوئی ایسی آفت عام آ جائے کہ جس میں وہ مشینی انتظام جو حکومت نے کر رکھا ہو وہ پھیل ہو. یعنی ایسی آفات آ سکتی ہے کہ جن میں انسان ساتھوں بڑھنے لگے اور کوئی حکومت کا انتظام ایسا موجود نہ ہو کہ جو ان کے راشن پہنچا, یا کوئی حکومت کا الزام ایسا ہے کہ جو لوگ زخمی ہو گئے ہیں یا بیمار ہو گئے ہیں یا کسی تکلیف میں مبتلائیں ان کی تکلیف کے لیے فوراً اجتماعی طور پر الزام کیا جائے. اس وقت لازمن ضرورت ایک آتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے کام آئے. سوال یہ کہ اس کا رسمت اس کا جو عزت اس کی جو عزت نقص ہے وہ مجروح نہیں ہوگی. اگر ایک آدمی کے پاس روٹی ہے دوسرا آدمی بھوکا مر رہا ہے وہ لے جا کر اس کو دے. یعنی اس ضرورت سے کبھی انسان بے نیاز نہیں ہے. لیکن اگر معاشرے میں آپ نے برسوں انسان کو یہ تربیت دی ہے کہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے کام آنا یہ کوئی برائی ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں بعض اوقات ہے جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ بھی کوئی معاشرہ ہوا یہ بھی کوئی بھلائی ہوئی کہ کچھ آدمی خراب ہیں کچھ آدمی خراب ہیں. اس کے معنی یہ کہ یہ بہت برا کام ہے. جب اس برے کام کی برائی اتنی آپ لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیں گے تو کوئی آفت عام جب آئے گی تو لوگوں کے اندر وہ اخلاقی موجود نہیں ہوگا جس سے ایک آدمی دوسرے آدمی کے کام آئے. پر ایک لوگوں کی تربیت بھی آپ نے اس طرح نہیں کی ہوگی. اس لیے ایک آدمی پوچھے گا کہ جب میرے راشن کی روٹی بچی ہوئی میرے پاس ہے تو یہ میرے لیے ہونی چاہیے. دوسرا آدمی جو بھوکا مر رہا ہے تو گورنمنٹ کا کام تھا کہ اس کو راشن پہنچائے. میرا کام تو نہیں تھا میں کیوں. تو مشینی انسان بنانے کی کوشش کرنے سے بڑی کوئی دنیا میں منافق نہیں ہے. اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں سب انسانیت کو سمجھ. اس میں شکل یہ ہے کہ ایک آدمی جب دوسرے آدمی کی مدد کرتا ہے تو دوسرا آدمی جس کی مدد کی جائے وہ اس طرح سے اپنی ضلع کو سن محسوس کرتا ہے. اور اسی چیز کو ابھی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ لینے والے ہاتھ سے خود دینے والا ہاتھ دیتا ہے. اوپر کا ہاتھ جو ہے وہ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ. اسی لیے بیان کیا. لیکن اس کے معنی یہ ہے کہ جو آدمی اس میں ضلع محسوس کرے اس کا یہ کام ہے کہ افضل کو لینے کی ضرورت اس وقت تک برداشت نہ کرے جب تک وہ انتہائی مجبور نہ ہو. دوسرے یہ کہ اس کا کام ہے کہ ہاتھ پاؤں مارے اور اس قابل بننے کی کوشش کرے کہ وہ دینے والا بنے تک بندن کچھ دینے والا. یہ مختلف حضرات نے کوئی درخواستیں دی ہیں جس میں مسالہ سجاؤ کے لیے انصاف کے ملازم خطرے میں مسالہ صاحب مسائل میں چلا مسالہ کے ساتھ جتانے بتاوے کسی طرح چلا افوا کی غریبی ختم کرنے کی اللہ تعالیٰ سب کے سب سب کو نیتو جی کا بے پتا فرماؤ سبھی سے بتائے اور اللہ تعالیٰ کا نام مسلمانوں کو فراہم فرمائے. ان اوقات کے لیے سب مسلمانوں کو ناگے دور کر اور ان ظالموں کو سزا دے دیں مسلمانوں کو مر جاتی ہے جن بھارت اور ان کے بڑے بڑے نکال میں آپ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کے کفار کے قبضے سے نکال کر دیار اسلام کے کفار کے قبضے میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو ان کے مددگاروں کو جنہوں نے مسلمانوں کا دل مارا سزا دے دنیا میں بھی دلیل کرے آخرت صلی اللہ علیہ وسلم.